بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 144 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ بْنِ مَالِكٍ وَأُسَيْدَ بْنَ الْحُضَيْرِ رضي الله عنهم فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وجب تم ایسے شخص کو دیکھو جو محبت کرتا ہے ابو ہریرہ سے، اور انس بن مالک سے، اور اسید بن حضر رضی عنہم سے، تو یہ خوب جان لو کہ ایسا شخص بے شک صاحب سنت ہے ان شاء اللہ. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوبَ وَابْنَ عَوْنٍ ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبية ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وہ جب ایسے شخص کو دیکھو جو محبت کرتا ہے ایوب یعنی سختیانی سے، ابن عون، یوسف بن عبید، اور عبداللہ بن ادریس الاودی، اور الشعبی، اور مالک بن مغول، اور یزید بن زریع، اور معاذ بن معاذ، اور وہب بن جریر، اور حماد بن سلمہ، اور حماد بن زید، اور مالک بن انس، اور اوزاعی وزائد بن قدامة فعلم بس يخوب جانلو أنه صاحب سنة بشك يشيخ صاحب سنته. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهالي وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فعلم أنه صاحب سنة. جب ماشي شخص كديكو جمهبت كرته أحمد بن حنبل سي والحجاج بن المنهال سي اور احمد بن نصر سے، اور ان کا ذکر خیر کرے اور ان کے قول سے کہے یعنی ان کے قول کو لے لے، فعلم بس یہ خوب جان لو انہ صاحب سنت کہ بے شک ایسے شخص جو ہے یہ صاحب سنت ہے. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں پہلے جملے کے تعلق سے، محبت الصحابة عموما واجبة، کیونکہ امام بربهاري رحمہ اللہ نے یہاں پہ چند نام لیے ہیں سلف الصالحین میں سے، وہ تینوں حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصہ صحابہ کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ تابعین اور ان کے بعد میں آنے والوں کا ہے. تو صحابہ کرام کے تعلق سے شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں، محبت الصحابة عموما واجبۃ، صحابہ کی محبت عمومی طور پہ کیا حکم ہے؟ واجب ہے. کما سبق جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، وہی من الایمانی، اور یہ ایمان میں سے، یعنی صحابہ کی محبت ایمان میں سے ہے. لیکن هناك افراد من الصحابة طعن فيهم اهل الاهواء، لیکن بعض ایسے صحابہ افراد صحابہ میں سے جن پر اہل اہواء نے طعن کیا ہے، ان کو برا بلا کہا ہے، مثل ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی الحدیث، جو معروف راوی حدیث صحابی ہیں، الذي روى احاديث كثيره، جنہوں نے کثرت سے حدیث کی روایت کی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہم یغیظہم حفظ السنت، اور ان کو اصل غصہ اور غیظ جو ہے وہ سنت کی حفاظت ہے، اس لیے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، طعن کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر. فلذلك ابغض ابا ہریرہ بسبب عنایته بروایت الحدیث، اس لیے ان لوگوں نے اہل احوام جو ہیں بیان کیا ہے اور بغض رکھا ہے سیدنا ابو ہریرہ عنہ سے. وجہ کیا, سبب کیا ہے؟ عنایت ہی بروایت الحدیث, خاص اعتنا اور اہتمام کرنا حدیث کی روایت کا. وحفظه على الأمة كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, اور امت کے لیے بہت سارا احادیث کے مجموعے کو حفاظت کی ہے سیدنا ابو ہریرہ عنہ نے. فابغضوه من اجل هذا, اس وجہ سے انہوں نے بغض رکھا سیدنا ابو ہریرہ عنہ سے. وانس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم, سيدنا انس بن مالك رضي الله عنه جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بچپن سے کی ہے اور وفات تک, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے, اس دن سے عمر 8 سال کی تھی سیدنا انس بن مالک, 8 سال کی عمر کے بچے نے خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم. اسد بن حضیر الانصاری رضی اللہ عنہ, یہ معروف صحابی ہیں. فهم يبغضون هؤلاء, شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ان صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. لأنهم ينقمون عليهم بعض الأشياء, کیونکہ بعض چیزیں ان صحابہ پر یہ لوگ لیتے ہیں. التي اختصوا بها من الفضائل, جو فضیلتیں ہیں خاص فضائل مناقب ان صحابہ کے لیے ہے, خاص فضائل اور مناقب ان صحابہ کے لیے. لیکن جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں, اہل اہواء ہیں, اہل بدعت ہیں, وہ ان فضیلتوں کو نقمتیں سمجھتے ہیں, ان نعمتوں کو نقمتیں سمجھتے ہیں اور طعن کرتے ہیں ان صحابہ پر, کیونکہ اصل مسئلہ ان کے دل میں ہے, بغض نفرت دل میں ہے. تو پھر ہر اچھی چیز بری نظر آتی ہے. دیکھا, جب آپ کالی انک پہن لیتے ہیں سب کچھ کالا نظر آتا ہے. ان کا اصل مسئلہ دل میں ہے, صحابہ سے بغض رکھنا, نفرت رکھنا. مجموعی طور پر سب صحابہ یا انفرادی طور پر بعض صحابہ سے, تو بعض وقت ایسا وقت بھی آتا ہے انسان سے اس نفرت کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, جس پر یہ مداومت اختیار کرتا ہے اور بدعت جگہ پر یعنی جگہ کر لیتی ہے اور نفرت جگہ کر لیتی ہے, پھر جو فضیلت ہوتی ہے وہ بھی برائیں نظر آتی ہیں. سبحان اللہ, جبکہ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ عنہ کے تعلق سے کثرت حدیث کی روایت. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فقیہ نہیں ہے سیدنا ابو ہریرہ, لیس من فقہاء الصحابہ. مثال بہت, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک معروف حدیث ہے, شیطان والی حدیث, کسی کو یاد ہے کیا حدیث شیطان والی, کیا حدیث ہے؟ آیت الکرسی والی حدیث, کہ شیطان ایک انسان میں شکل میں آ کے صدقات میں سے جو چیز وہ چرایا کرتا تھا, تو اور مقرر کیا تھا چوکی دار سے ابو ہریرہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک رات میں دوسری رات میں پھر میں پکڑا چھوڑ دیا, دوسری رات میں جب تیسری مرتبہ پکڑ لیا تو میں چھوڑوں گا نہیں اب. تو اچھا, میں ایک چیز بتاتا ہوں, تم اگر یہ کر لو تو میں آ نہیں سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ لو, میں نہیں آؤں گا. صبح ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی, ایسا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ جانتے کون تھا؟ یہ شیطان تھا. صدقہ کا وہ ہوا کذوب, یہاں پر سچ بول گیا جب کہے جھوٹا. آیت الکرسی پڑھو گے تو شیطان آ نہیں سکتا, یہ سچ ہے اس کی بات. فقہ دیکھا صحابہ کا, اور کیا پیغام ہے اس میں؟ ایک تو پیغام سب سے بڑا, آیت الکرسی پڑھیں گے شیطان بھاگ جاتے ہیں, اچھی بات, یہ سب جانتے ہیں. صحابہ کی سمجھ کس میں ہے؟ فقہ کہاں پہ ہے کہ ہر شخص کے قول کو لے کے دین سمجھ لیں؟ اگرچہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ آیت کرسی کیوں نہ ہو, تصدیق کس نے کی ہے؟ آج ہم کہتے ہیں آیت کرسی شیطان بھاگتے ہیں, شیطان کا قول ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے, اقرار ہے. اگر اقرار نہ ہوتا کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا؟ اچھا, صحابی نے کیا آیت کو لے لیا, ہے تو آیت کرسی. آج بدعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن حدیث کے بعد جو کرتا لے لو, اللہ کا ذکر ہی کہتے ہیں, ہو اللہ ذکر ہی اللہ تعالیٰ کا, کسی شیطان کا ذکر تو نہیں, نہ کسی بت کا ذکر ہے, یا رام رام تو نہیں کہتے, تو اللہ ہو کہتے ہیں. اللہ کا نام تو ہے, لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ سبحان اللہ, آیت الکرسی سے بڑھ کر کوئی آیت ہے؟ آیت الکرسی سے اعظم آیت فی القرآن. کیا صحابی نے لے لی ہے اس شیطان جو انسان کی شکل میں تھا, کیا فوراً لے کے عمل کرنا شروع کر دیا, یا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اس نے تصدیق کروائی ہے؟ اس لیے دین وہ نہیں جو کوئی شخص آپ کو دیتا ہے بغیر دلیل کے. دلیل کسی شخص کا قول نہیں ہو سکتا, دلیل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں سیدہ ابو ہریرہ فقیہ صحابی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کیا آپ کو ثبوت چاہیے؟ اور کئی ایسے حدیث دیکھنے آپ، میں چھوٹا سا آپ کو مثال دیا میں نے. پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا اسید بن حضیر، کچھ مناقب ہیں ان صحابہ کی جن کو جو بغض رفت رکھتے لوگ ان کو پسند نہیں ہیں، اس وجہ سے ان پر طعن کیا ہے. پھر اگلی مثال دیکھیں، امام بربہاری کا یہ قول، وَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يُحِبُّ أَيُّوبَ وَابْنَ عَوْنٍ إِلَى آخِرِهِ، شیخ صالح حسن حفظ اللہ فرماتے ہیں، لأن هؤلاء من رواة السنة، یہ جو لوگ من رواة السنة، یہ سنت کے راوی ہیں، حدیث کے راوی ہیں یہ سب، ومن حفاظ الحدیث، حدیث کے حفاظ میں سے ہیں، وعلماء جرح والتعدیل، علماء جرح والتعدیل میں سے ہیں. کون سا راوی کیسا ہے، کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی جو ہے اس کے حافظے میں کمزوری ہے، صدوق ہے یا اس سے کم درجے کا ہے، ضعیف ہے نہیں ہے، یہ ساری تفصیل کہاں سے ملی ہے؟ آج تک علم حدیث میں جرح التعدیل کے علم جو قائم ہے، جتنے علماء موجود ہیں ان کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اس علم کو محفوظ کر لیا ہے. اگر یہ نہ کہتے فلان شخص جو راوی حدیث ہے وہ ایسا ہے یا ویسا ہے، تو بعد میں لوگوں کہاں سے پتہ چلتا؟ انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ کوئی طعن نہیں کسی شخص پر. اگرچہ یہ کون ہے، رواۃ الحدیث، خود بھی حدیث کے راوی ہیں، اور جو لوگ دوسرے راوی حدیث ہیں جنہوں نے حدیث کی روایت کی ہے، یہ کوئی جرح التعدیل بھی حفاظ السنہ میں سے، سنت کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہیں، تو ان کی زندگی کے بارے میں بڑی یعنی خبر رکھتے تھے، علم رکھتے تھے. کیوں، اصل بات یہ نہیں کہ اس شخص کی تجسس کرے، دیکھے کہ وہ شخص کیا کرتے نہیں کرتے، اصل بات یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہو رہی ہے، حفظ السنہ سے دین کی حفاظت ہے. اگر سنت کو ضائع کر دیتے تو آج دین میں کیا باقی رہتا؟ سبحان اللہ، جتنی علوم بھی آپ دیکھ لیں، حفظ السنہ کی اہمیت دیکھ لیں آپ، حفظ الحدیث کی اہمیت دیکھ لیں آپ، اگر حدیث کو نکال دیں اور سلف کے اقوال کو، اثار کو نکال دیں، قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ اچھا، خود حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا اقرار یا وصف کہاں ملے، کہاں سے ملے گا ہمیں؟ سب ختم نہیں. اچھا، علم الفقہ کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں؟ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، حج کیسے کیا کرتے تھے، عمرہ کیسے کیا کرتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ عقیدہ کے علم کو دیکھ لیں آپ، سنت کو نکال دیں. اگر سنت کی حفاظت نہ ہو تو مجھے بتائیں آج شریعت کا کون سا علم یا کون سا حصہ باقی رہ سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، سبحان اللہ، ان کو توفیق بھی دی ہے، انہیں زندگی وقف کر دی تھی اپنی اس دین کی حفاظت کے لیے، سنت کی حفاظت کے لیے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لأن هؤلاء من رواة السنة ومن حفاظ الحديث وعلماء الجرح والتعديل، فالذي يبغضهم يبغض أعمالهم الطيبة، جو ان سے بغض نفرت کرتا ہے حقیقت میں وہ ان کے اچھے اعمال سے بغض نفرت کرتا ہے، وهو حفظهم للسنة والعناية بها، وہ جو بہت اچھا عمل زندگی میں کر کے گئے ہیں سنت کی حفاظت ہے اور اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، عنایت رکھنی ہے، بأسانيدها وروايتها ورد الكذب والوضع عنها. سنت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ سنت کی سند، حدیث کی سند کی حفاظت سے، اور اس کو روایت کرنے سے آگے، اس علم کو پھیلانے سے، اور جو جھوٹ اور وضع ہے اس سے، اسے پاک کرنے سے، اس کو رد کرنے سے. کون سا راوی جھوٹا ہے اسے نشاندہی کرنی ہے، اور اس پہ ہمیشہ کے لیے یہ لیبل لگ جاتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، اور اس کو دیکھا جاتا کہ جھوٹا ہے کہ نہیں. جھوٹ ثابت ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے. حدیث کذاب راوی کی موضوع حدیث ہوا کرتی ہے، جو ضعف کے سب سے یعنی بدترین درجہ ہے، یعنی اس کے بعد یعنی وہ کبھی حسن درجہ ہو ہی نہیں سکتے. وہ حدیث موضوع آ گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے. اسی طریقے سے اور بھی ہیں، تفصیل ہے اس کی، بدعتی راوی ہے، اس کی شرطیں ہیں، اپنے علماء نے اس کا بھی رکھا ہے. ایک شخص ہے بدعتی ہے, جھوٹا نہیں ہے, کذاب نہیں ہے, لیکن ہے بدعت میں سے. اس کی شروط ہیں کہ راوی تو ہے جیسے خوارج ہیں, خوارج جھوٹ نہیں بولتے اور حدیث کا معاملہ کسی تعلق رکھتا ہے سچ سے, ثقات سے. حافظہ کا اگر اچھا ہے اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا, عدل بھی ہے اور حافظہ بھی اس کا ٹھیک ہے, لیکن کچھ بدعت ہے. تو محدثین اس کی بھی شرطیں رکھی ہیں. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس سے وہ عورت نہیں دی جائے گی جو اس کی بدعت, جس سے اس کی بدعت کی تقویت ہو, اسے چھوڑ دی جائے گی. کیونکہ ہے تو سچا لیکن اپنی بدعت کی نشر اشاعت کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ جسے صحیح سمجھ رہا ہے اسی کی بات کرے گا وہ. تو اس کی شرائن اور محدثین کے نزدیک جی ہاں بالکل وہ تو لینا نہیں, علم نہیں لینا ان سے. بات روایت کی ہو رہی ہے, ایک سند میں ایک راوی ہے جو خوارج میں سے تھا. اب یہ روایت لی جائے گی نہیں لی جائے گی, یہ نہیں کہ اس سے علم حاصل کرنا ہے, وہ تو بات ہی ختم ہے. بدعت سے علم حاصل نہیں کیا جاتا, بالکل نہیں. اب ایک راوی اس سند میں حدیث, اس سند میں ایک راوی ہے خوارج میں سے تھا, اب یہ سند ضعیف ہے یا صحیح ہے, کون فیصلہ کرے؟ محدثین نے کیا کہا ہے, شرطیں ہیں, دیکھا جائے گا یہ جو روایت ہے اس کی اپنی بدعت سے تقویت تو نہیں ہوتی اس کی, اگر ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ شخص جو ہے بدعت تقویت کے لیے اس کو روایت کرتا ہے. اور بھی اس کی شرطیں ہیں, میں نے مثال دی میں نے آپ کو. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, فهم لم يبغضوهم الا لعملهم في السنة هذا العمل الجليل الذي حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان محدثین پر, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا عمل کیا اور سنت کی حفاظت کی ہے اس عمل جلیل سے, جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت فرمائی ہے. پھر امام بربھاری کا یہ قول, وَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يُحِبُّ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ والحجاج بن هالي واحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقول فاعلم انه صاحب سنه. شيخ صالح بن حفظ الله فرماتي, هؤلاء هم الائمه الذين امتحنوا على قلب خلق القران. يبو ائمه ہیں, وہ امام ہیں جن کو آزمایا گیا فتنه خلق القران کے تعلق سے. فابوا ان يقولوا بذلك, انہوں نے انکار کیا خلق القران کہ فتنے کے تعلق سے, یہ کہنے کہ قرآن مخلوق ہے, اس کا انکار کیا. فی وقت المأمون والمعتصم والواثق, ان تین خلیفوں کے زمانے میں, معتصم مأمون معتصم اور الواثق, کیونکہ ان تین خلیفوں نے جو ہے انہوں نے یہ یعنی حکم جاری کیا اور فتنہ خلق القرآن میں بہت یعنی طریقے سے ڈوب چکے تھے, اور یہ کہتے تھے لوگوں کو بھی کہ جو یہ نہیں مانتا کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کو سزا دی جاتی تھی. یہاں تک کہ شیخ صفر شیخ صاحب رحمۃ اللہ, فأبوا أن يقولوا بذلك في وقت المأمون والمعتصم والواثق الذين امتحنوهم بسبب المعتزلة, جنہوں نے آزمایا اما سنة الجماعت کو معتزلہ کی وجہ سے. لأن المعتزلة صاروا حاشية للخلفاء, کیونکہ معتزلہ تھے وہ ان خلفاء کے یعنی خواص میں سے تھے, حاشیہ میں سے تھے. وصار مستشارين لهم, ان کے خاص مشیر تھے ان خلفاء کے. فأثروا فيهم, تو ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے ان پہ بہت گہرا اثر ہوا ان خلفاء پہ. وادخلوا عليهم مذهب الاعتزال, اور ان میں مذہب اعتزال کو داخل کر دیا. وافتوهم بالزام الناس بالقول بخلق القرآن, اور ان یہ لازم بات کر دی تھی کہ یہ فتویٰ جاری کر دیا جائے خلق قرآن کہ قول کا یعنی قرآن مخلوق, نعوذ باللہ. فحصلت محلة عظیمة, تو اس کی وجہ سے بہت شدید آزمائش ہوئی اور بہت عظیم محنت آزمائش ہوئی. وقف منه امام احمد الموقف الصلب والجبل الشامخ. امام احمد رحمه اللہ نے اس زمانے میں بہت سخت موقف اختیار کیا, اور یعنی اونچی اور بڑے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے. ولم يقدر منه على شيء, اور شدید نقصان پہنچانے کے باوجود کچھ بھی نہ حاصل کر سکے امام احمد محمد رحمہ اللہ سے. بل صمد ووقف وصبر على العذاب, بلکہ صبر کرتے رہے, ثابت قدم رہے, جو بھی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی, اس عذاب پر صبر کرتے رہے. والاہانت بالسجن, اور جو بھی تذلیل کی گئی اور جیل قید خانے میں رکھا گیا سب پر صبر کرتے رہے. حتی نصر اللہ به هذا الدین, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رحمہ اللہ سے اس دین کی نصرت فرمائی. وقمع بها اولئک الزنادقہ, اور ان زنادقہ کا قیمہ قیل قما ہوا. ومن العلماء من قتل, اور ان علماء میں سے جن کو قتل کیا گیا, مثل احمد بن نصر وغیره, امام احمد بن نصر رحمہ اللہ کو قتل کیا گیا, وغیره وابن نوح, وابن نوح رحمہ اللہ کو بھی قتل کیا گیا اس فتنے میں جب انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, کما شاء و بما شاء, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. تو ان کو قتل کیا گیا, لیکن ہم عذبوہ و آذوہ, احمد رحمہ اللہ قتل تو نہیں کیا لیکن شدید تکلیفیں پہنچائی, اذیت پہنچائی اور عذاب ڈھاتے رہے. فصبر على ذلك, تو صبر کرتے رہے. حتى ايده الله بالمتوكل ابن المعتصم, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و نصرت فرمائی محمد حمد رحمہ اللہ کی, معتصم کے بیٹے متوکل سے جو خلیفہ ان تینوں کے بعد آیا. متوکل کا بیٹا معتصم کا بیٹا متوکل رحمہ اللہ. فقد رفع عنه المحنة واكرمه واعزه, تو انہوں نے جو مذہب حق اس جماعت کو اسے اپنایا, مذہب اعتزال جو تھا جو رائج تھا اس وقت اس کو ختم کیا, اور امام احمد رحمہ اللہ پر سے جو آزمائش تھی اسے رفع کر دیا, ختم کر دیا, اور ان کی خاص اکرام اور خاص عزت کی وہاں پہ. وظہر سنت رحمہ اللہ, اور سنت کو ظاہر فرمایا رحمہ اللہ, یعنی دوبارہ سے پھر شیخ صاحب فرمایا, شیخ صاحب حفظہ اللہ, وهذه سنة الله أن الفرج يأتي بعد الشدة, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہمیشہ جو آسانی وہ مشکل کے بعد آتی, شدت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص آسانی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فإنما على العسر يسرا, إنما على العسر يسرا, تو شرح آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ جو اصول ہے یہاں پہ جو امام صاحب نے بیان فرمایا, امام بحر رحمہ اللہ نے شیخ صالح فضل حفظہ اللہ شرح میں پیاری باتیں فرمائی ہیں, اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے. ایک تو سلف سے محبت, صحابہ ہیں, تابعین اتباع التابعین ہیں, اس سے محبت کرنی ہے, ان کے راستے کی اتباع کرنی ہے. منہج السلف کیا چیز ہے؟ آپ کو ملے گا قال اللہ, آپ کو ملے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ملے گا ان دونوں کے صحیح فہم اور عمل تطبیق کیسے کرنی ہے, اور دنیا دین و دنیا کی کامیابی کا ایک ہی راستہ, ایک ہی ذریعہ ہے. عقیدہ ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, رہن سہن ہو, اخلاق ہو, جو بھی دین و دنیا کی کامیابی کے ساز و سامان موجود ہے قرآن و سنت میں, وہ منہج السلف میں موجود ہے. تو ایک طرف ان سے محبت ہے, قرآن کی اتباع کرنا ہے, یہ نہیں کہ جو ہم چاہتے وہ لے لیں جو نہیں چاہتے وہ نہیں, نہیں, ہر اعتبار سے. اسے میں بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں ہم اصول میں سلفی ہیں, ہم فروع میں سلفی ہیں, ہم طریقتاً بھی سلفی ہیں. کیونکہ اگر ہم اصول ایک سے لے لیں, فروع دوسرے سے لے لیں, طریقت تیسرے سے لے لیں, اور اخلاق اور آداب چوتھے سے لے لیں, اور دین کے دیگر اور مسائل پانچویں چھٹویں دسویں سے لے لیں, تو یہ مطلب کیا ہے؟ جو میں چاہتا ہوں میری خواہش کے مطابق میں نے اس پہ عمل کیا ہے, دین پہ عمل کرنا چاہا ہے. دین ہماری خواہش کے مطابق نہیں چل سکتا, دین اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے, اس پہ ہمیں ویسے عمل کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے. کیونکہ یہ فرق جو ہے, نماز نبوی ہونی چاہیے اور جہاد نبوی نہیں ہونا چاہیے, اپنی مرضی کا ہونا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب نماز نبوی تو جہاد بھی نبوی ہونا چاہیے, ہمارا حج بھی نبوی ہونا چاہیے. اسے بعض لوگ کہتے ہیں حج کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو حنفی ہے. کیوں بھی حج کا طریقہ حنفی کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے امام نے کہا. بھی آپ کا امام کون ہے؟ ہمارے سلف میں سے ہے, اور ہم تو ان کا قول کو بھی لیتے ہیں جو قرآن سنت مطابق ہے, جو نہیں مطابق ہم چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کیسے ممکن ہے امام ہو اور قول مخالف ہو سنت سے؟ سبحان اللہ, امام معصوم ہے کیا؟ امام معصوم تو نہیں ہے. کہیں پہ کوئی اجتہادی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی پہ کیوں ان کی اتباع کی جائے؟ اب آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فرمان آگے قال اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث آگے فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف امام کا قول، چاہے امام مالک ہو، شافعی، احمد بن حنبل ہو، لیث بن سعد ہو، کوئی بھی امام ہو، امام ابو حنیفہ، کوئی بھی ہو، اور یہ قول اس آیت حدیث سے ٹکرا رہا ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے، ممکن ہے. اچھا کس پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ واطیع اللہ واطیع الرسول، اور باقی جو بھی ائمہ ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، سلف صالحین میں سے، اہل سنت الجماعت میں سے ہیں، ان کی پہچان یہی قرآن و سنت ہے، منہج السلف ہے. ہم ان کی بات کو لے لیتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جو مخالف ہے چھوڑ دیتے ہیں. یہ خواہش نفسی اتباع ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، ہم فروع میں حنفی ہیں، طریقتاً صوفی ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ اور یہ میرا قول نہیں ہے، کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے دل نے چاہا کہ عقیدہ اشعریت کا ہو، میرا دل یہ خواہش کرتا ہے کہ فقہ امام ابو حنیفہ کی ہو، میرا دل یہ خواہش کرتا ہے کہ طریقتاً صوفی، اچھا صوفی میں چار ہیں، نقشبندی ہے، سروردی ہے، چشتی ہے اور قادری، ان میں سے میرا دل کرتا ہے فلان ہو، قادری وغیرہ ہو. تو میں نے تو وہ جو میرا دل چاہتا ہے نا، میں نے وہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ عمل کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ ہے. کیا آسان طریقہ ہے؟ طریقتاً سلفی ہے، فروع میں سلفی ہے، رسول میں سلفی ہے، یہ اتباع ہے. یہاں بھی خواہش رفت نہیں چلے گی، میرا دل یہ کرتا ہے وہ کرتا نہیں. دل وہ دیکھیں، دل کو جو ہے شریعت کی حدود کے اندر رکھنا ہے. دل کو دل قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کثرت تقلب ہے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اگر اس کو سیدھا رکھنا ہے، اس تقلب سے بچانا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، منہج السلف ہے. اور تیسری بات اس میں جو آخر میں جو اس فتنے کی بات ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک شبہ ہے کہ حکمران کی فرما برداری تب تک ہم کریں گے جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہو. اگر عقیدہ میں خرابی ہے اسے کوئی فرما برداری نہیں ہے، وہ فاسق حکمران تو کوئی فاسق ہے، اس کی کوئی فرما برداری نہیں ہے. اور جتنی بھی احادیث ہیں اور جتنی بھی سلف کے اقوال ہیں اور جو اصول عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصل ہے، یہ صرف اچھے حکمرانوں کے لیے ہے، البر کے لیے، فاجر کے لیے نہیں ہے، جو اچھے ہیں، جو نیک ہیں. کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں خلفائے راشدین تھے، پھر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سب نیک اور صالح تھے، اس لیے ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. لیکن فاسق اور فاجر آ جائے، بدعقید آ جائے، اس کی فرما برداری نہیں کی جاتی، اس کے خلاف ڈیمونسٹریشنز کی جاتی ہیں، مظاہرات کیے جاتے ہیں، اور اس کے خلاف اس کو یعنی اتارنے کے لیے بہت جو بھی اقدام کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، معتزلہ کا عقیدہ اچھا تھا، معتزلہ کا عقیدہ اچھا تھا. تین بڑی خرابیاں معتزلہ کے عقیدے میں کیا ہیں؟ انکار الصفات، تاریخ صفات کے منکر ہیں، یہ الگ سے کفر ہے. قول بخلق اور قرآن الگ سے کفر ہے. تقدیر کا انکار الگ سے کفر. عقیدہ تو کفریہ ہے. معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کفری عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بدعقیدگی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ اپنے بدعقیدگی کو لازم رعایت پہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جس نے نہیں مانے اس بدعقیدگی کو کوڑے برسائے گئے، یہاں دیکھ بعض کو قتل بھی کیا گیا، ائمہ میں سے، عوام میں سے نہیں بات کر رہے، صرف ائمہ میں سے بھی یہ ظلم ستم کیا اور قتل بھی کیا. یہاں تک سلف کا کیا طریقہ رہا ہے؟ کسی نے تلوار دور کی بات ہے، کوئی ایک نعرہ لگایا خلاف حکومت کے، ہاتھ اٹھایا کسی پہ؟ اگر اس وقت اگر یہ منہج سلف کا منہج ہوتا کہ حکمران وقت کے خلاف کارروائی کرنی ہے، مظاہرات، ڈیمونسٹریشنز کرنی ہے، تو اس سے بہتر کو موقع تھا معتزلہ کے خلاف آواز اٹھانا جبکہ علم کا زمانہ تھا. امام احمد رحمہ کو ایک اشارے پر لاکھ لوگ جمع ہو جاتے اور تخت لوٹ لیتے، خون ریزی بھی ہو جاتی جو ہوتی، لیکن ان سے تو جان چھوٹ جاتی نا، جو ایک ایک کر کے قتل بھی کر رہے ہیں اور ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں. تاریخ نے کیا محفوظ کیا ہمارے لیے؟ ہمارے منہج السلف میں آج کیا چیز محفوظ ہے؟ بغاوت کرنی ہے، خروج کرنا ہے، یا صبر کرنا ہے؟ اور کس کے حکم پر عمل کر کے صبر کرتے ہیں سلفی اور سلف صالحین؟ ان کو تباہ کرنے والے بھی احسان کے ساتھ. یہ کس کا فرمان ہے؟ اصبروا حتی تلقوا الحوض. یہ کس کا فرمان ہے؟ سبحان اللہ. آج اس پہ عمل کرتا ہے 10-20 گالیاں سننی پڑتی ہیں اسے. کہتے یہ کہاں سے نئے مناجی لے کے ہیں؟ کہتے ہم سلفی, ہم اہل حدیث ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. امت پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ حکمران کھا گئے ہیں, کرپشن ہے, فاسق ہیں, فاجر ہیں, بدعقیدہ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام اہل السنہ والجماعہ انکار کرتے ہیں, حزب بھی انکار نہیں کرتے, وہ بھی کہتے امام اہل السنہ ہے, تو پھر پیروی کیوں نہیں کرتے؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق قول ہے, ابھی ہم نے کیا کہ قاعدہ کیا ہے, جس امام کا قول قرآن سنت سے ٹکرا جائے چھوڑ دو اس قول کو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ طریقہ, یہ قول و فعل قرآن سنت سے ٹکراتا ہے یا موافق ہے یا مخالف ہے؟ موافق ہے کہ نہیں؟ اسے کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کیوں الگ سے تنظیمیں بنی ہیں؟ کیوں یعنی بعض اچھے لوگ, اچھے لوگ سے مراد یہ ہے کہتے ہم اہل حدیث ہیں, وہ کیوں تحزب کا شکار ہو چکے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ چلو حنفی تو جو اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے تو کہہ سکتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے, ہم دائیں بائیں نہیں جا سکتے, بات ختم ہو گئی ہے. قرآن اور سنت تو غلط ہو سکتے ہیں اعوذ باللہ, کسی اعتبار سے, کیونکہ اصولوں میں سے ہے. جب کوئی آیت ہمارے امام قول سے ٹکرا جائے تو اس آیت جو ہے اصل میں منسوخ ہے, آیت منسوخ ہے, حدیث جو ہے یا منسوخ ہے یا مرجوح ہے, کیونکہ امام قول سے ٹکرا گئی ہے, انہوں پر اصول بنا لیا ہے اور کتاب لکھ بھی دیا ہے. لیکن یہ اصول کہاں سے آ گیا ہے؟ اہل حدیث بھی ہیں, تحزب کا شکار بھی ہیں, یہ اصول کہاں سے آئے ہیں؟ یہ حدیث کے اصول ہو سکتے ہیں؟ یہ سلفی کے اصول ہو سکتے ہیں کبھی؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. سلفی کا واضح منہج واضح ہوتا ہے, قرآن ہے, سنت ہے اور فہم السلف ہے, ہر اعتبار سے, ہر معاملے میں. اسی کو اگر سمجھ لیا ہے نا صحیح طریقے سے, تو آپ نے اساس کو حاصل کر لیا ہے, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ نے آرام سے اسے سمیٹ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بنیادی غلط ہے, بنیادی ہلی ہوئی ہے, پھر خواہش نفس اور تقلب قلب سے آپ بچ نہیں سکیں گے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیں. جو بھی کہے نا کہ فاسق اور فاجر قرآن کو تعلق, کیوں ہمیں بعض بار آپ حدیث سناتے ہیں, کبھی کتاب الفتن سے بخاری سے, کبھی سے مسلم سے, کتاب الامارہ میں سے آپ حدیث سناتے ہیں, مت سنائیں ہمیں. یہ حدیث ہیں ان حکمرانوں کے لیے جو نیک اور صالح ہیں, ہم بات کرتے ہیں ان فاسق اور فاجر حکمرانوں کی جو فاسق اور فاجر ہیں. سبحان اللہ. امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بلکہ صحیح مسلم کی میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی تھی کتاب الامارہ میں, کہ ایسے قرآن بھی آئیں گے جن کا جسم تو انسانوں کو اگر قلوب و قلوب الشیاطین, یہ بھی حدیث موجود ہے. صبر کرنا ہے, اگر کوڑے برسا جائے تب بھی صبر کرنا ہے, بال چینے تب بھی صبر کرنا ہے. اگر سمجھ میں نہیں ہے تو امام صاحب کے قول کو دیکھ لیں اور فعل کو دیکھ لیں. اس لیے امام احمد محمد رحمہ اللہ سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے, واللہ آج تک میں نے کسی عالم کے اس کے جواب دیتے ہوئے نہیں سنا, دیتے میں نے لاجواب ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر کے مارتے رہیں گے, اس کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور اتنی یعنی بات تواتر سے معروف ہے رسول جماعت کے نزدیک, یہاں کے بدعتی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے. یہ محمد احمد رحمہ اللہ فطر قول خلق قرآن میں ثابت قدم رہے, اور کبھی ایک مرتبہ بھی انہوں نے حکومت کے خلاف بات تک بھی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ ظالم ہیں, یہ فاجر ہیں, یہ ہیں یا وہ ہیں, یہ بڑا ستاتے ہیں فلاں کو, یہاں تک کہ بعض قتل بھی کر دی, خبر ملے تب بھی خاموشی اختیار کی اور ان کے خلاف بات نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فتنہ, خون ریزی, قتل و غارت. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی کہ نہ آئی, نصرت ہوئی کہ نہ ہوئی, تین خلیفے دنیا سے چلے گئے, چوتھے نے حق قبول کیا کہ نہیں کیا, اور پھر سے وہی عزت ملی کہ نہ ملی, اور دین کی حفاظت, سنت کی حفاظت ہوئی کہ نہ ہوئی. بات یہ ہے کہ کون کتنا ثابت قدم رہتا ہے. توفیق اللہ, دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ حق پر قائم رہے. موت تو آنی ہے کہ نہیں آنی؟ موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ لیکن کمال ہے کہ اگر موت آپ کو حق پر ہے جس پر آپ ثابت قدم رہیں, اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی اسے دیتا ہے جو ثابت قدم رہنا چاہتا ہے, جو نہیں رہنا چاہتا اسے توفیق بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر ثابت قدم عطا فرمائے اور ہر شے سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. پہلے بدعت ویسے ہیں, دیکھو سنت سے نفرت, اصحاب السنت سے نفرت وہی کرتے جو بدعت ہے, سنت تو کبھی نفرت نہیں کرتا نا. دیکھیں شخصیت سے تو ہو جاتا ہے, آپ کے کسی شکل و صورت سے بات اصل منہج کی ہو رہی ہے, یہ جتنے بھی نام لیے جنہوں نے طعن کیا ہے ان کی کسی خاص کسی پرسنل یا ذاتی وجہ سے طعن نہیں کیا, بغض و نفرت جو تھی ان کے اصل منہج پر جو صحیح عقیدہ تھا اس کے خلاف انہوں نے یعنی جو باتیں اور طعن کیا ہے. کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شک نہیں, جو صحابہ بغض و نفرت کرتا ہے تو حقیقت سے نفرت کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم سے نفرت کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ پر بھی نعوذ باللہ طعن ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو سب سے برے لوگ تھے نعوذ باللہ جو مرتد ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے فوراً بعد, اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنا دیا, یہ کیسے ممکن ہوئی؟ پھر دین کی حفاظت کیسے ہونی تھی؟ یہ شریعت تا قیام رہے تا قیامت رہنے والی شریعت ہے, اور جو سب سے بڑے لوگ تھے شریعت کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی اس کو آگے پیغام کو آگے پہنچانے والے وہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ, تو پہنچائے کس نے پھر؟ تو اس میں کوئی شک نہیں, جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے بھی بغض رکھتا ہے نعوذ باللہ. وہ تو حدیث میں واضح ہے بھائی, کیا سوال ہے کہ خروج پھر اگر معتزلہ کے خلاف خروج نہیں کیا جو بدعقیدہ لوگ, پھر خروج کس کے خلاف کیا جاتا ہے؟ بھائی خروج منہج ہے نہیں سلف کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لے حدیث, الا استثناء ہے, ان تروا کفرا بواحا عندکم اللہ فیہ برہان. اب دیکھیں ذرا, الا ان تروا, آنکھوں سے دیکھو, سنی سنی نہ ہو. اکثر خبریں آتی ہیں اس قرآن نے یہ کیا ہے, وہ خبریں پہ سوشل میڈیا میں ادھر ادھر ماس میڈیا میں, بھائی ترو دیکھو آنکھوں سے, یقین ہے شک و شبہ نہیں ہے, دیکھنا ہے. کیا دیکھنا؟ کفرن, کفر دیکھو, کفر ہوا ہے. اچھا کفر بواح ہوا ہے, شک و شبہ نہیں, ہو سکتا کفر ہو سکتا کفر نہ ہو, اتنا بڑی غلطی کی, اتنا بڑا قول یا فعل ہے یا بدعقیدگی ہے, کفر بواح ہو. پھر تمہارے پاس برہان دلیل بھی قرآن سنت سے جو اس نے کیا یا کہا جو کیا ہے وہ کفر ہے, یہ چار شرطیں. اب اس کے بعد یہ ثابت ہو جائے, کفر ثابت ہو گیا ہے, حجت قائم کرنی ہوگی, وہ بھی قائم ہو گئی ہے, پھر مفاد مصالح کو دیکھا جاتا ہے. اب اس کے خلاف جب خروج کیا جائے گا خون ریزی ہوگا کہ نہیں ہوگی, اب مفاد مصالح دیکھا, اب یہ کافر حکمران جس کی کفر ثابت ہو گیا ہے اس کے خلاف جب کارروائی کی جائے گی, اب یہ ظلم ستم کر رہا ہے خاص طبقے پہ کر رہا ہے, اس کا شر خاص جگہ پہ محدود ہے, اگر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی وہ خروج کیا جائے گا تو اس پہ جو خون ریزی ہوگی جو اس کے شر مستطیر ہو جائے گا اور قتل و غارت عام ہو جائے گی اس کو تول کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر اور اس کے پاس پھر طاقت بھی ہے, اس کے پاس پھر فوج بھی ہے, ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے علماء نے بڑی پیاری بات فرماتے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, یعنی آپ نے کلش یعنی توپوں کا اور جہازوں کا آپ نے کچن کی چھری سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کیا؟ تو ایسے نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو دیکھنا بہت لازمی ہے, اور آٹھ شرطیں ہیں, اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں ریکارڈنگ موجود ہے آپ سن لینا, آٹھ شرطیں ہیں قرآن کے خلاف کافر جب کفر ثابت ہو جائے, پھر چار شرطیں اور بھی ہیں اس کو یعنی اس کے خلاف کارروائی کرنے کی. اور امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے یہ شرطیں نہیں پائی جاتی تھیں, اور میرے خیال کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ شرطیں ممکن نہیں ہیں کہ آپ ایک مصلحت کو پانے کے لیے بہت فساد عدم شر مستقیر کر دیں اور پھر ہمارے پاس بدل کیا ہے. پھر شرط میں سے یہ بھی ہے, اس ظالم کو فاسق کو آپ نے یا کافر ہونے ظالم فاسق کافر تو آپ نے اتار دیا ہے, اس کے بعد میں بدل کون ہے آپ کے پاس؟ کون آئے گا؟ پھر اسی نظام سے آ گیا جس نظام سے آیا تھا, پھر وہی کفر وہی بدعقیدگی وہی چیز لے کے آئے گا. تو یہ ساری جو کارروائی کی تھی اس کو یہ خون ریزی کی ہے, قتل و غارت ہوئی ہے, وہ بہت سارا فساد عام ہوا ہے, مشکل سے استحکام, جیسے جتنے بھی ملکوں میں ابھی فتنے کی آگ جر رہی, کئی ملکوں یمن میں دیکھ لیں, شام میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, تونس میں ابھی تک جھڑپیں ہیں, جزائر میں دیکھ لیں, لیبیا میں دیکھ لیں, مصر کے حالات ٹھیک نہیں, وجہ کیا ہے؟ حکمراں کے خلاف بغاوت ہی کی ہے کہ نہیں؟ رزلٹ کیا نکلا ہے مجھے بتائیں؟ بد امنی, قتل و غارت, خون ریزی, افراتفری, اور کیا ملا ہے؟ اس لیے جو منہج السلف بالکل واضح ہے کہ یہ راستہ ہے, یہ شرطیں ہیں، جب پائی جائیں تو ٹھیک، قرآن سنت کے مطابق ہے میرے بھی. یہ تو جو سب سے پہلی شرط کفر بوا ہے ثابت نہیں کر سکے، اس کے بعد باقی شرطیں بعد کی ہیں. یہ ثابت بھی ہو جائے پھر آگے کتغانہ سے کون بچے گا؟ ابھی جتنی میں مثالیں دیں، یمن کے حالت حال کو دیکھ لیں، دوسری چیزیں دیکھ لیں، یہ کیا ہے، جتنی بھی تنظیمیں نکلتی سب کا اپنا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے. اگر واقعی بنی سلف پہ چلنے والے ہوتے تو شروع سے قدم نہ اٹھاتے، یا جب ایک دفعہ قدم غلطی سے اٹھ گئے تو واپس پلٹ جاتے حق کی طرف، تو ایک دفعہ کود پڑتے ہیں اس جنگ کے میدان میں، اور جب درد سے آگ گھیر لیتی ہے وہ بھی خود اس آگ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو منہج سلف اس میں بالکل واضح ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اصبروا حتی تقون علی الحوض، اچھا حدیث میں ہمارا حق چینیں گے تب ہم کیا کریں؟ اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان کا حق ان کو دے دو. یعنی فرمایا کہ اپنا حق، چلو تمہارا حق چینتے ہیں جا کے تم اپنا حق ان سے لے لینا، یہ نہیں ہے. ادھر سے بخاری میں، سے مسلم میں، دیگر حدیث کتابوں میں، تو سلف نے ان حدیث کے مجموعے پر عمل کیا ہے اور الحمدللہ ہمیشہ کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آج کل کیا ہو رہا ہے سوائے افرت تفریق کے اور خون ریزی کے؟ کیا ملا ہے امت کو؟ مجھے بتائیں کیا ملا ہے؟ کہاں مجھے ایک دکھائیں کہ کسی نے خروج کیا ہو اور اس نے اس خروج سے کوئی خیر اس کے ساتھ ہو. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ بات یعنی معلوم ہو چکی ہے کہ جس نے اس راستے کو اپنائے خواہش کے راستے کو، ہمیشہ نامراد ہوا ہے. اس زمانے کی بات سے آج تک دیکھ لیں، وہ کون سا خارجی ہے جس نے خروج کیا ہے اور حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی خیر امت میں آیا ہو؟ ناممکن ہے، واللہ اعلم.